بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المعيد والمنصور المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وحسرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أظهر الله من حضر الرجس وطهره تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المحكم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. آج جس مناسبت سے آپ یہاں جمع ہوئے وہ اس آرائش سے بھی ظاہر ہو رہی ہے جو ہمارے نوجوانوں بہت جلدی جلدی اور بہترین انداز سے کی اور خواتین کے اعتبار سے توقع ہے کہ اس سے زیادہ ان کا زمانہ اس وقت سجا ہوا ہو اور ان اشعار اور منصبوں سے میرا بھی دل یہی چاہ رہا ہے زیادہ سے زیادہ تذکرہ شہزادی کے حوالے سے ہو لیکن ایک مجبوری یہ ہے کہ زیارت وارثہ میں ہمیں اصول دیا گیا معصومین کے ذکر کے لیے حلقی لقلبکم سلم و امری لامرکم مستمع اے معصوم حجت خدا اور اے معصوم اے کون ہے ہمارے دل آپ کی محبت سے بھرے ہیں اور ہماری زندگی آپ کی زندگی کے مطابق ابھی بڑا مسئلہ ہو جاتا کہ بیک وقت ان دونوں چیزوں کا حق کیسے ادا کیا جائے تو الحمدللہ یہ فقیرہ خان یہ منقبت خان یہ شعرا پہلے حصے کہاں ادا کر دیتے تو ہمیں صرف امری لامر کن مستبع کو سمجھانے کا موقع مل جاتا ہے جہاں پہ مختصر دو گزارشات شروع میں اور دو گزارشات آخر میں کروں گا شہزادی کے حوالے سے اور پھر جو اصل موضوع ہے بہت زیادہ مجھے آج دورانی تقریر نہیں کرنا جو اصل موضوع ہے جو آپ کے پاس نیوز لیٹر کے ذریعے پہنچ چکا اس پہ گفتگو ہو پہلی بات یہ ہے کہ ابھی خطبے کے اختتام پر قرآن آیت کی تلاوت کے بعد میں نے ایک مختصر سی دعا پڑھی تو جیسا کہ آج ہمارے پروگرام کے آغاز میں دعائے تبسل سے پہلے بھی میں نے گزارش کی اور اکثر و بیشتر حدیث کتاب کی تلاوت کے درمیان جو گزارش کی جاتی بعض شعرا کے شعر بھی اسی حوالے سے کہ اس کائنات کی اہم ترین ہستی شہزادی کی ذات قرار دی گئی اور اس وقت ابھی ابھی جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی اصل میں تو یہ ضرور کلام ہے شہزادی کے لیے، لیکن حضرت علماء کرام سے ملا ہوا ایک ہڈیہ اور تحفہ اور باقاعدہ تجربہ شدہ. کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ کتاب میں لکھی ہیں آپ تک پہنچاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے تجربے خود بھی انسان گزرا ہوتا ہے اور دوسروں نے بھی گواہی دی ہوتی ہے. جب تک آپ کو اپنی عملی زندگی کوئی انتہائی بڑی پریشانی یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، یہ جو دعا ابھی میں نے تلاوت کی اسے 586 مرتبہ پڑھیں بشکل تذکرہ، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا واقعاً آپ کی زندگی کا وہ مسئلہ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، حل ہوا کہ نہیں ہوا. مجھے ایک جملہ ایسا کہنا پڑ رہا ہے کہ جو میں عام طور پہ اس قسم کی باتیں ممبر پہ نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ بات سمجھانے کی، اور وہ یہ ہے کہ بعض ایسی دعائیں اور اعمال ہیں جو مصلحت کی بنا پر کتابوں میں بھی نہیں لکھے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے علماء کرام مراجع مجتہدین ایک طرح سے سینہ پر سینہ منتقل ہوتے ہیں، اس کی بھی اصلیت مسئلہ ہے. میرا خاندان سرکار ناصر البشر آل اللہ مقامہ اور ان کے والد محترم حجت الاسلام سرکار اشامہ حافظ حسین صاحبہ کا رہو، یہ بہت قریب رہا پر دادا دادا اور والد، اور یہ قربت اتنی زیادہ کہ بعض خصوصی تحفے اس حوالے سے ملے. چنانچہ یہ دعا جو ابھی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خالی کتاب کی بات یا سنی سنائی بات نہیں، خود بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں، تو یہ دعا خاص اس شخصیت کے ذریعے سے بھی آئی ہے، لفظ بھی ذہن میں رکھیے گا، اس شخصیت کے ذریعے سے بھی آئی کہ حوضہ علمیہ نجف اور قم اگر ہندوستان اور پاکستان کے کسی خانوادے کے علم کو اس طرح تسلیم کیا کہ باقاعدہ اپنی شکست مان کر، یہ الفاظ محبت والے الفاظ ہیں کہ جہاں تسلیم کیا کہ ایسا عظیم عالم اور ایسی شخصیت ہمارے یہاں بھی کبھی نہ گزری، تو وہ سرکار ناصر الملت اور ان کے والد کی ان کی کتاب افخاص الانوار، یہ صرف اس لیے تذکرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ان شخصیتوں سے ذرا سے آج کل ناواقف ہوئے ہیں، اور پھر اسی خانوادے کے ذریعے مبو ملا اکبر تھا آل اللہ مقام، انہیں بھی یہ عمل پہنچا تھا کہ ناسی ابھی میں حال ہی شاید کہیں پنجتن سینٹر کی لائبریری، اور شاید اس سے پہلے کہیں ان کے حالات پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی یہی چیز کہ خاص یہ دعا اللہم صل على فاطمہ و ابیہا و بعدہا و بنیہا، یہ الفاظ تو کافی حدیث کتاب سے ملتے جلتے ہیں، و صرف المستودع فیہا عدد ما احاط به علمہ، آپ تجربہ کر کے دیکھیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج بھی آپ کے ذریعے سے معجزے نہ ہوں، اگرچہ وسیلہ اور واسطہ سے شہزادی کا ہے تو صرف میں نے بات کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہا. تو ولادت پھر زہرا کا جشن منایا کیا رہا تو شہزادی کے حوالے سے ماننے والوں کو ایک تحفہ یہ بھی ملا کہ یہ درود بھیج کر یہ دعا پڑھ کے اپنی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کر دیں. جس مصلحت کے تحت ایسی دعا کتابوں میں نہیں آتی ہے اسے ذہن میں رکھیں کہ پھر ملا کہ ہر معمولی اور مختصر سے کام کے لیے بھی انسان اس عمل کو استعمال کر کے حد سے زیادہ ارزاں کر. یہ جملہ بات کی کسی تقریر کے لیے جب ہم فلسفہ دعا میں بحث کریں، ایک تو تحفہ شہزادی کے حوالے، دوسرا کہ آج ان کی اس مجلس کا آغاز یا محفل کا آغاز میں نے قرآن کی دو آیتوں سے کیا، ایک سیرت سیدہ ہے جو پہلے تلاوت کی گئی اور دوسری فضائل سیدہ کی آیت ان نام آمدنی ناز کا علم کا ہوگا. بہت کم مومنین شراب کے علم میں یہ چیز ہے کہ شہزادی کے نام، نو نام تو بہت مشہور ہیں کہ جن کو خود امام نے الگ الگ کر کے تشریح اور وضاحت کے ساتھ ہم تک پیش کیا. بہت مشہور ایک حدیث ہے نا جس میں اسماء گرامی ایک ایک نام پہ بحث کی ہے, امام فاطمہ, زہرا, بطول, ابھی برادر محترم منور صاحب جو پڑھ رہے تھے, ام ابیہا, راضیہ, مرضیہ, علیمہ, محدثہ, حورہ, یہ تو بہت ہی مشہور نام ہے جو نفس معصوم میں آئے اور پھر ہر ایک کے حوالے سے شہزادی کی ایک ایک فضیلت آئی. فاطمہ کیوں تھا؟ بظاہر سیدہ کا ایک پہلو. زہرا کیوں تھا؟ بطول کیوں تھا؟ ام ابیہا کیوں تھا؟ راضیہ اور مرضیہ کیوں تھا؟ کس نے پروردگار یہ نو نام کیوں عطا کیے؟ ہر ایک کے حوالے سے ایک پہلو ہے فضائل. لیکن ان نو ناموں کے علاوہ شہزادی کے اور بہت سارے نام کتابوں میں بھی آئے, روایتوں میں بھی, جن میں سے یہ والا نام تو قرآن میں بھی آیا. قول پر قرآن میں یقینا معصومین کے نام کس انداز سے نہیں آئے جیسے کتابوں میں آتے, لیکن کوثر خالی نہر کوثر کا نام نہیں, خالی خیر کثیر کا نام نہیں, کوثر خالی نظر کثیر کا نام نہیں, بلکہ یہ پراپر نام ناؤن بھی ہے. اس میں معرفہ ہے شہزادی کے اہم ترین ناموں میں سے ان نا کئی طور پر. اب ترجمہ اس طرح ہوگا جو عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے, وہ پہلے وہ سن لی ہے رسول ہم نے تمہیں جنت کی نہر کوثر دی. کسی نے ترجمہ کیا ہوگا اے رسول ہم نے تمہیں خیر کثیر دیا, اے رسول ہم نے تمہیں اولاد کثیر دی. مگر معصوم ترجمہ کرتے ہیں کہ اے رسول ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی بچت لے کوثر رکھا دی. شہزادی کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسی کل کوثر مجلس سرنامہ قرار دیا, اور اس حوالے سے دو گزارشات آخر محفل میں آئی. لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ سیرت کا پہلو بھی اتہاس اہم, اور وہ سلیکٹنگ آف اسپاؤس غالباً آج کی تقریر کا عنوان کیا گیا. فضائل سیدہ, بلکہ یہ کہیے کہ ولادت سیدہ کے حوالے سے, ولادت کے حوالے سے یہ بہت اہم موضوع بنتا ہے. شریک حیات کا انتخاب, شہزادی کی زندگی, شہزادی کی ولادت کی جگہ اور میرا موضوع, اگر یہ ربط ملتا ہے پہلے گزارش یہ کر دی جائے کہ ہمارا مذہب اسلام وہ ہے کہ جس نے حد سے زیادہ اس چیز پہ زور دیا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو پراپر پلاننگ کرنا, یہ افراتفری کے کام, یہ بغیر کسی تنظیم اور تنظیم اور ڈسپلن کے کام مزاج اسلام کے بالکل خلاف. گھر کے اب جو میں حوالہ دے رہا ہوں کہ میں پہلے ولادت کے لیے تو مناسب نہیں, لیکن باہر معصوم کا کلام ہر موقع پہ پڑھا جائے وہ بامحل مولا ان اکیس رمضان کی اپنی آخری وصیت, اکیس رمضان کس رات کو میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہوا, آخری وصیت لکھوائی جو نیشنل پلازا میں تھی, اس آخری وصیت تھی آغاز یہاں سے کیا کہ بیٹا حسن حسین اسی عمر میں تقوی لائے و نظم عمر کو, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے کاموں کو ایک نظم کے ساتھ آرگنائز وے میں تنظیم کے ساتھ انجام دے. اگر باقی تمام چیزوں کی طرح مسلمان یہ سبق بھی بھول گئے, چنا بہت مشہور ہو گیا یہ جملہ کہ گورا کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا, ہندو کام کے وقت سوچتا ہے, مسلمان کام کر لینے کے بعد سوچتا. میں نے کہا نا کہ میرا مولا شب ضربت نہیں, اس کے بھی بات شب شہادت دنیا سے جا رہا اور اتنا خیال ہے. اگر مختصر میں جملہ عرض کر دوں کیوں, مسئلہ یہ ہے کہ آج شہزادی کی ولادت کی مناسبت ہے تو موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا, اسی پیغام کو اور واضح کر رہی ہوں. کام میں ڈسپلن ہونا چاہیے, ایک تنظیم ہونا چاہیے, ایک ترتیب ہونا چاہیے. مولا
جب مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے آتے تو ایک نیزہ لے کے آتے اور نیزے کا مقصد صرف یہ تھا ان تمام تاریخوں میں کہ جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو علی نیزہ رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ صحیح لائن بنائی گئی ہے کہ نہیں بنائی گئی. لیکن بہت بات باتیں سننے میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس سے مزاج پتا چلتا ہے کسی مذہب کا کسی عقیدے کا اور کسی انسان کا. تو یہ ہمارے ایک بنیادی پتھر ہے ہماری زندگی کا کہ ترتیب ہونا چاہیے, تنظیم ہونا چاہیے, سلیقہ ہونا چاہیے. اور یہ سلیقہ کس چیز کا نام ہے؟ پراپر پلاننگ ہوتا ہے. سب سے پہلے اس چیز کہ جب کوئی کام کرنے کا تو پہلے نیت, نیت کرو کہ یہ کام کیا ہو کر رہے. اب بہت ہی واضح مثالیں آپ کے سامنے, کوئی عبادت انسان کی صحیح نہیں جب تک کہ اس میں نیت نہ ہو. آپ وضو کرتے ہیں, اگر نیت کے بغیر آپ نے وضو کر دیا یا میں اس غلط فہمی کی طرف نہیں جا رہا ہوں, پھر کافی ٹائم نکل جائے گا کہ نیت کسی خاص جملے کا نام ہے کہ آپ وضو میں پانی لے کر ایک جملہ کریں, وہ نیت نہیں. لیکن باہر واضح مسئلہ ہے کہ نیت کے بغیر وضو کر. وضو کی نیت کیا؟ دو چیزیں تمہارے دل میں ہونی چاہیے, کیا کام کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو, کیا اور کیوں. غالباً انگریزی میں کہیں گے کہ واٹ اینڈ وائی. نیت ہوتی ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, قربتاً للہ یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ دو چیز, اگر آپ نے ہاتھ پاؤں دھو لی لیکن دل میں وضو کی نیت نہیں تھی تو یہ وضو نہیں کہلائے. زیادہ واضح مثال ہو تو روزانہ انسان ایک بات لیتا ہے یا غسل کرتا ہے یا نہاتا, مگر یہ اسلام میں غسل نہیں بنتا. پھر کیوں نہیں بنتا؟ طریقہ بھی وہی ہے, پانی بھی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, صفائی بھی ہو جاتی ہے, نیت نہیں ہوتی. غسل اسے نہیں کہتے ہیں کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے, بلکہ پہلے یہ ہے کہ نیت. آپ کبھی کبھار انسان کوئی بات کر رہا اور پتا چلے کہ اس بات میں کوئی رجیم خاصی آ گیا تو اس نے کہا تو بیٹھے بیٹھے شیر ہو گئے, شیر عین کے ساتھ, یہ والا نہیں کہ شیر ہو گئے, یہ اسلام میں نہیں چلتا. کہ آپ نے کہا بھائی ارے آج تو میں اتنا کام میں لگا کہ صبح سے شام تک کھانے پینے کا موقع نہ ملا, یہ تو میرا روزہ ہو گیا. شیر ہو سکتا ہے بغیر نیت کے روزہ نہیں ہو سکتا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے, بلکہ روزے کی مثال میں نے اسی لیے کہ نماز میں تو خیر مشکل ہے لیکن روزہ تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ آپ صبح سے شام تک اس طرح سے لگ جائے اپنے کاموں میں کہ کھانا پینا اور وہ باقی ساری پابندیاں خود بخود ہوں, لیکن روزہ نہیں. کیوں؟ نیت نہیں. مثالیں تو بہت ساری ہیں لیکن سمجھنے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیوں بار بار زور دیا جا رہا؟ بھائی اصل چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ اے خدا غسل کا مقصد ہے کہ ہم پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, نجاست ہٹ جائے, ہم پاک اور صاف ہو گئے. نہیں, پہلے نیت اس کے بعد ہے پاک چیز اور سفر. تو یہ نیت ایک ٹریننگ اور آدت ڈلوائی آ رہی ہے زندگی کے ہر کام کے. آغاز اس بات یہاں سے ہوا وضو سے, غسل سے, نماز سے, روزے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہیں سے اس کا اختتام بھی ہو گیا. اب اسے زندگی کے ہر کام میں لاؤ, یہ ہے اسلام کا مثال. اور یہ نیت کہ ہر کام کرنے سے پہلے دو سوال اپنے آپ سے کرو, کیا کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں. غربت میں نہیں رہتا, اس دوسرے سوال کا جواب ہے کیوں کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر اس کا ہمارے ٹاپک سے اور آج کے موضوع سے اور آج کی ولادت کی مناسبت سے کیا تعلق کر دیجیے. اب یہاں ایک بات تو یہ, اور اسی حوالے ہمارے سامنے حدیثوں کا ایک سلسلہ آتا ہے جس میں نیت کے مختلف پہلو بتائے ہیں. مولا کی یاد کہ مومن کی تو پہچان یہ کہ بولنے سے بھی پہلے نیت کرتا یا کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. یعنی ہر جملہ جو آپ اپنی زبان سے نکالیں اس جملے سے پہلے آپ کے دماغ چاہے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں لیکن تفصیل آنی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ جو ہمارے یہاں لوگ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں, یہ جو ہمارے یہاں لوگ مذاق مذاق میں پاگل ہو جاتے ہیں, یہ جو بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں خود بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کہوں, یہ مومن نہیں. یہ وہ ویسا مومن نہیں, زبان سے ایک لفظ نکل رہا ہے تو نہج البلاغہ کی حدیث ہے الانسان مخبوءٌ تحت اللسان. وہ والی نیت جو آپ اردو میں کرتے ہیں, جو آپ نماز میں کرتے ہیں, جو آپ روزے میں کرتے ہیں, بولنے میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس سے میرا مقصد کیا. پوری زندگی کی بات کی جا رہی ہے کہ خالی نماز اور غسل نہیں, بولنا, کھانا, سونا, لوگوں سے تعلقات
نیت
ہر وقت. اور نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. پیغمبر کی حدیث مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی. عمل اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنی نیت ہوتی, اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بھی بری ہوتی. اب یہ حدیث رسول پوری پوری کتابیں علماء نے لکھی. اب آپ ذرا پریشان ہوں گے, شاید مولانا نے خود بھی نیت نہیں کی کہ کیا کہنا اور کیوں کہنا. ایک پوری نیت ہے میرے پاس کہ مجھے کیا کہنا اور کیوں کہنا. بس یہ چند تمیزی جملے. مومن کی نیت عمل سے بہتر کیا مطلب ہے؟ بہت سارے اس کے مطلب ہمارے سامنے علماء نے پیش کیے, لیکن ایک مختصر سی بات وہی مولا کا جملہ ماں ابد نہ حق کی بات. اللہ کی اتنی عبادت کرنے کے بعد علی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار جو حق کی عبادت تھا وہ میں ادا نہ کر سکا. یعنی مومن شب قدر طور اگر نماز پڑھی, ماں طور اگر نماز پڑھی, پھر بھی نیت اس کی بہتر ہو کہ کاش جن میں طاقت ہوتی, کاش میرے پاس کم ہوتا, میں اس سے زیادہ یہ نیکی کرتا. رمضان کے روزے رکھے, کاش مجھ میں اتنی استطاعت ہوتی, میں اس سے زیادہ روزے رکھتا. یعنی مومن ہمیشہ جتنا عمل کرے گا نیت اس سے زیادہ کی کرے گا. یہ ہونا چاہیے مومن کے پاس. جتنا بھی اس نے عمل کیا, ہر سال مثلا اس نے قرآن ختم کیا, لیکن روزے کا کاش ہر رات تو میں قرآن ختم کروں. کبھی اپنی نیکیوں سے سیٹسفائی نہیں ہوتا, نیت اس کی ہوگی اس سے زیادہ نیکی. اور یہی مسئلہ ہے کافر کا کہ کافر جتنے گناہ کرے گا, جتنی شراب اس کے پیٹ میں آ سکتی ہے, اس کے بعد سوچے گا کاش کچھ اور بھی میرے پاس طاقت ہوتی تو میں کچھ اور شراب پی لیتا. لیکن گناہ بھی جب آدمی کرتا ہے تو اس وقت گناہ کے اندر ٹینجیبل نہیں بناتا. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ شاعر حضرات اور جو شعر و شاعری سے شوق رکھتے ہیں, کہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, دوسرے سے نہیں کہہ رہا, وہ لوگ شراب براب اور گنا ہونا جو ہے نا کافی رکھا کے. تو یہ شعر و شاعری والے لوگ عام طور پر گنا اور شراب یہ اس کے ساری چیزوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جو ملی آبادی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شراب پیتے تھے بڑے فائدے اور قانون کے ساتھ, ان کے پاس پورا سسٹم بنا تھا شراب پینے کا. تو انہی کے ہم اصل مجاز مشہور شخصیت, وہ بغیر کسی فائدے اور قانون کی شراب پیتے تو کسی نے جا کے نصیحت کہ بھائی مجاز صاحب جو کو دیکھا کرے شراب وہ بھی پیتے ہیں لیکن فائدے کے ساتھ پیتے ہیں, کھڑی سانس رکھ کے پیتے ہیں, اس بھی دیر پینا تو وہ کھڑی رکھتے ہوں گے, میرا دل چاہتا ہے کہ کھڑا رکھ کے شراب پیتے. تو حقیقت یہ نیت الکافر شر من عمله, یہ گناہوں میں بڑیت کی جاتی, گناہوں میں بڑا رکھا جاتا کہ جتنا بھی گناہ کیا کاش اس سے بھی زیادہ کرنے کا موقع ملتا. مردہ نے ایک عورت اب بے حجاب ہے, کافر عورت تو ایسا نہیں ہے جو کہ صرف 20 سال بے حجاب ہے, اگر میں 100 سال زندہ رہوں تو میں 100 سال بے حجاب رہوں, 500 سال رہوں تو 500 سال بے حجاب رہوں. عمر اس کی ہے 70 سال, بے حجابی اس نے کی 70 سال, نیت اس کی ہے 7000 سال کی جب تک میں ہوں. تو مومن کی نیت ہمیشہ اس کے عمل سے بہتر قرار دی گئی, یعنی عمل چاہے کم کرے لیکن نیت اپنی عمل سے بہتر سے بہتر بنائے گا. لیکن اسی حوالے ایک آخری جملہ آپ کر دوں جو بات پوری آپ کی سمجھ میں آ جائے, ورنہ ادھر ادھر کی باتیں تو بہت. اردو کا ایک شعر ہے جس میں اسی مفہوم بیان کیا گیا, سب کا ذرا تھا اس کو زیادہ پھیلا دیا گیا. شیر میں پڑھ رہا ہوں مگر ایک بات کا اعتراف کر دوں کہ شیر سننے کا شوق ہے, شاعروں سے دوستی کا شوق ہے, ان کے کلام جو محسوس ہوتا ہوں, شیر پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو کبھی رتیب کبھی کام کا ٹوٹ پھوٹ جاتا. چنانچہ مجھے اجازت دیجیے اس معاملے میں کہ اتنی کوتاہی نہ کروں, اس لیے کہ بعض شاعر حضرات آپ لوگوں سے بات نہیں ہو رہی ہے, وہ اس بات سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں. غالب کے شاگرد ہیں میر مہدی مجروح, ان کے سامنے کسی نے ہمارے چاہیے اور ایک دم کدھر ادھر ہو گئے بگولا مارنے طور پر گائیے غالب کا شیر. تو قرآن حدیث نہیں ہے کہ جیسا دن چاہے پڑھ گا خیال کرنا پڑتا ہے, حدیث کا کافی کا بدل نہ گرے, بلا نہ ہو, حدیث نہ گرے, پھنسا نہ ہو, سارا جو کچھ بھی. تو مزاج ہوتا ہے شاعروں کے کہ قرآن کیسا دن چاہے پڑھ دو کیا ہے, حدیث کیسا دن چاہے پڑھ دو کیا ہے, کہ شیر میں کر پڑھنا ہوں تو ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ, وہ تو یہاں ہے نہیں اور یہ لوگ ان میں شامل نہیں ہیں. تو مدد کو راہ میں جانے نہ دینا, نہ ہم کروانے کا ہو. ارے چیئر ہے اس میں کچھ غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کیجیے گا. نیت چیز اس کے اندر جو نیت کا مسئلہ ہے. جو کچھ میں سمجھا تو یہ تھا کہ شہد کی مکھی کو رات میں جانے نہ دینا ورنہ ایک پروانے بیچارے مارے جائیں. کیوں؟ شہد کی مکھی رات میں جائے, پھولوں کا رس چوسے, واپس اپنے چھتے میں آئے, اس سے شہد تیار کرے, شہد کے ساتھ موم خود بخود تیار ہو, وہ موم اس چھتے سے نکالا جائے گا تو اس کے بعد اس سے موم بتی بنائی جائے گی, اور جب وہ کینڈل لائٹ یا موم بتی روشن ہوگی تو پروانے آئیں گے, اور جب پروانے آئیں گے تو یقیناً مارے بھی جائیں گے. تو شہد کی مکھی ہی کو روک دو ورنہ یہ سلسلہ چلے گا, آخر میں جا کے وہ پروانے کا پھول. یہ تو میں تو زیادہ ہو گیا دیر. نیت کے حوالے سے اسلام یہی ہے, جو قدم اٹھا رہے سوچ رہے ہو کہ آخر میں جا کے اس کا کیا نتیجہ نکلے. جو نا کی آخری حدیث سنی ہے, خروج قبل الخلود, پیغمبر کی حدیث چار سمجھے بہت ہی آسان, قبل الخلود قبل الخلود. جب بھی کسی جگہ داخل ہو یا انٹر, تو باہر نکلنے کا راستہ پہلے سے ذہن میں رکھنا کہ اگر باہر آنا پڑے تو کیسے باہر آئیں. نعوذ باللہ, یہ حدیث چوروں کے لیے نہیں ہے کہ دیکھتے جانا, یہ ہر آدمی کے ہر عمل کے چنا کے. اگر میں اس موضوع کو لے جاتا کیا ویسٹرن کنٹریز کا مائگریشن اجازت ہے کہ نہیں, یہ جا تو رہے مگر واپسی کا دروازہ کھلا رکھنا, خیال کرنا کہ ایسی جگہ جا رہے کہ واپس آنا ہو تو آ سکتے. اگر میں اس کو بینکنگ اور انٹرسٹ کے ٹاپک میں لے جاؤں, یہ بینک کی نوکری کر رہے, سودی ڈپارٹمنٹ میں حرام ہے خیر سودی ڈپارٹمنٹ میں حلال ہے, نوکری شروع کی خیر سودی, لیکن بس سمل ملول واپسی کا راستہ کھلا رکھنا, ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہہ دو کہ بھائی صاحب اس کو اتنا معاملہ آگے بڑھ گیا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن یہ سب اپنی جگہ پر مثالیں کھلا کر کیا نیت کے حوالے, کہ نیت پہلے سے سوچو کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے, اور اگر کبھی واپسی پانا چاہو تو اس کا راستہ ہے. اب جب عام باتیں کھانا پینا نماز کی صفحے بنانا وضو اور غسل, اس میں اسلام اس پر اتنا زور دے رہا تو زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کہ ہر انسان شادی کرنا ہے ایک نیا خاندان بنانا, اس میں یہ چل جائے کہ بغیر سوچے سمجھے بغیر, اب وہ لفظ نیت نہیں لاتا ہوں, بغیر کسی پراپر پلاننگ کے انسان جہاں چاہے شادی کرے, جیسا چاہے اپنے اسپاؤس کا سلیکشن کرے, یہ فیلان کے اسلام کے خلاف ہے, یہ فرمان رسول کے خلاف ہے, یہ ارشادات معصومین کے خلاف ہے. جب ایک غسل تمہیں کرنا ہے تو پہلے یہ سوچنا ہے کہ کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو. شادی ایسا فیصلہ نہیں کہ آدمی دیکھا دیکھی کر, نیت ہونا چاہیے کہ کام کیوں کیا جائے, کیوں یہ میں نے کیوں کہا, سلیکشن آف دس پاس, جس کے اندر اس نیت کا بہت بڑا دخل ہے. اس لیے کہ جب پہلے آپ کے ذہن میں یہ واضح ہو کہ شادی کرنا کیوں, تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس سے کرنا, جب یہی پتا نہ ہو کہ کیوں کرنا تو کس سے کرنا ہے کہ مسئلے ختم ہو گیا, سلیکشن کا کرائٹیریا ہی نہ رہا. مثلا کوئی صاحب آئے آپ کے پاس اور کہیں کہ مجھے ایک زمین خریدنا, آپ مشورہ دیں تو آپ کبھی مشورہ نہیں, آپ کہیں گے پہلے اپنا مقصد بتائیے کہ کیوں خریدنا. اگر آپ کو فیکٹری لگانا ہے تو اس کے لیے الگ علاقے کی الگ قسم کی زمین ملتی, وہ انڈسٹریل ایریا میں دیکھا جائے گا پلاٹ, ریزیڈینشیل ایریا میں نہیں. آپ باغ لگانا ہے کھیتی باڑی کرنا ہے, اس کی زمینیں الگ, آپ کو رہائش اختیار کرنا ہے اس کی زمین الگ, آپ کو کوئی اسپتال یا اسکول اس کے اندر انسٹالیٹ کرنا, دیکھیے خالی اتنے جملے سے تو کام نہیں چلے گا نا کہ جی ہمیں زمین خریدنا, زمین کس مقصد کے تحت خریدنا ہے اس کے بعد یہ طے ہوگا, کتنی بڑی خریدی جائے, کس محلے میں خریدی جائے, کس جگہ خریدی جائے, یہ ساری چیزیں. بات شادی کرنا, بھائی مقصد بتاؤ شادی کیوں کرنا, پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ سلیکشن کیا سوچ کے کیا جائے. مثلا شادی, ایک صاحب نے کہا میرا مقصد یہ کہ ساری زندگی غربت میں گزری ہے, پیسہ آ جائے, کچھ دولت آ جائے, کچھ مال مل جائے. اب دیکھیے اس نے شادی کا یہ مقصد بنایا, ذہن میں اس کے یہ مقصد, اس کے لیے الگ قسم کی لڑکی ڈھونڈی جائے گی. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں, اب جیسے یہ اگر یہ والا کیس تو کون سی لڑکی ڈھونڈی جائے گی, تو آپ ایک ایسی لڑکی ڈھونڈو کہ مالدار گھرانے کی ہوں اور ایسا مال ہو کہ وہ اپنے سامان کو بھی دینے کو تیار, باقی اور کوئی چیز نہیں دیکھنا. کسی نے کہا بھائی ہوٹل کے کھانے کھاتے کھاتے کر ہم گیا, مجھے شادی کرنا ہے تاکہ گھر کا کھانا ملے. تو ٹھیک ہے آپ صورت شکل عادت مزاج کی کیا ضرورت ہے, ایسی لڑکی ڈھونڈو جس نے تین چار کوکنگ کے کورس کیے ہوں, کھانا بہت بہترین پکاتی ہو, آج کو میاں چاہتا رہ جائے. صحیح ہے مقصد, یعنی مقصد پہلے بات یہ ہو, پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ سلیکشن کس کا ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ مجھے اس لیے شادی کرنا ہے, بتاؤ میری بات, اس لیے شادی کرنا کہ میں فلموں میں آنا جانا ہوتا اور میری کچھ گیدرنگ اسٹائل کی ہے کہ ایسی ٹی وی ہونا چاہیے کہ جس کو لوگ دیکھیں تو دیکھتے ہی رہے, نکاح ہٹانے کو نہیں جاتا ہوں. ٹھیک ہے, میرا بہت ہی حسین جمیل مس یونیورس 200 یا 2000 کو چوز کیجیے. اس لیے کہ آپ کا مقصد کیوں مقصد, ایک صاحب نے کہا کہ مجھے اس لیے شادی کرنا ہے کہ میں اکثر باہر رہتا ہوں اور میرے مہمان بہت گھر آتے ہیں, تو کوئی صحیح معنوں میں ان کی خدمت ہو, تو کسی ایئر ہوسٹس کا انتخاب کیجیے, بس پی آئی اے یا ایئر انڈیا کی ایئر ہوسٹس نہ ہو. مطلب یہ کہ بھائی ایسا ہے کہ جو مہمان نوازی کرے اور آنے والے مہمان کو بٹھائے اور اس کی اتنا چائے پانی کو پوچھے, اسی لیے میں نے کہا کہ دو ایئر لائن کو چھوڑ دیجیے گا. اچھا آپ ایک صاحب نے یہ کہا, بلکہ یہ تو کسی صاحب نے نہیں کہا, اخبارات اور میگزین میں کلاسیفائڈ میں یہ اشتہار کرتے ہیں. یہ صاحب نے کہا مجھے اس لیے شادی کرنا کہ کسی طرح سے امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے یا اپنا ملکی نیشنلٹی مل جائے. اب اخبار کے اشتہار آپ کو یاد ہو گئے نا کہ ایک لڑکی ہے 45 سال کی, اس کی عمر ہے, لمبی بھی ہے, ڈولی بھی ہے, اندھی بھی ہے, کالی بھی ہے, بہری بھی ہے, کالی بھی ہے, لیکن امریکہ نیشنل ہے اور اپنے شوہر کو گرین کارڈ دلوا دے گی. یہ اشتہار چھپتے بھی ہیں, لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو کیوں, اس لیے کہ ان کا کرائیٹیریا صرف یہ تھا کہ گرین کارڈ یا نیشنلٹی مل جائے, اس کے اعتبار سے انتخاب ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیکٹنگ آف اسلام شریف کے حیات کا انتخاب کرنا, تو پہلے یہ طے کر لیں کہ اسلام میں شادی کی ہو جاتی ہے, کس لیے کی جاتی ہے. ایک ایسی عورت چاہیے جو کھانا پکانا سیکھ, جو کھانا پکانا, ایسی عورت چاہیے کہ جو گھر کی صفائی کر, ایسی عورت چاہیے کہ جس کا مقصد مقصد پھر یہ ہو کہ جو محفلوں میں گیدرنگ میں کہیں بزنس میں کہیں پارٹی میں جائیں تو وہ ایسی ہو کہ ہم اس کے ساتھ آنے جانے میں فخر محسوس کر. نیت پہلے نیت واضح ہونا چاہیے, یہی پہلا پیغام ہے کہ اسلام اس کے حوالے سے دے گا. یہ پہلے یہ طے کر لو کہ اسلام شادی کی اجازت یا حکم یا ریکمنڈیشن جو دے گا. جب یہ تین باتیں ہوں تو پھر جب پتا چلے گا کہ کس کا انتخاب, کیا حسین اور جمیل لڑکی ڈھونڈنا, کیا بہت مانڈار کرانے کی لڑکی ڈھونڈنا, کیا کوئی گرین کارڈ ہولڈر یا کوئی ویسٹرن کنٹری کی نیشنلٹی رکھنے والی لڑکی ڈھونڈنا, پہلے یہ خیر. اور یہ اسلام بار بار واضح کیا, کیا کہا, کہا ہے کہ دو بہت اہم مقصد ہوتے ہیں شادی, بہت ہی اہم مقصد. پہلا تربیت اولاد, اسلام شادی میں دو ہی اس لیے دیتا کہ اس کے ذریعے سے نسل انسانی کا سلسلہ آگے چلے. اسلام نے شادی کا انسٹیٹیوشن بنایا ہی. پانچویں پارے کا پہلا پیج بل محسنات پڑھی, بار بار یہ لفظ آیا کسی کو شادی کرو لیکن غیر مسافر نہیں, تمہاری نیت فقط کچھ پلیجر یا نسبت لینا نا, وہ تو ایک سپلیمنٹری فائدہ ہوگا, اصل مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلا مقصد یہ بات ہے تربیتی اولاد. اب چاہے وہ لڑکی شکل کی اچھی نہ ہو, صورت کی اچھی نہ ہو, ان امور خانہ داری میں ماہر نہ ہو جو اس زمانے میں ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بہت بڑا کرائٹیریا کہ سگڑ ہے, امور خانہ داری اس میں واقف ہے, کشیدہ کاری کر لیتی ہے اور کھانے پکا دیتی ہے, تاکہ یہ ساری چیزیں سپلیمنٹری ہیں. بعد میں اصل مقصد کیا ہے کہ اولاد کی تربیت, یعنی اولاد کی تربیت کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو چھوٹی سی امانت بھی کسی کے پاس رکھوائیں, گیس دے دیا ایک کتاب, تو ذرا سر دیکھتے ہیں کہ آپ کی جانا بوجھا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ چیز غائب ہو, تو کہاں آپ کی نسل اور کہاں اپنی اولاد کے گود کے حوالے کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کم از کم اتنا ہو کہ جہاں آ کر وہ غائب نہ ہو اور تباہ نہ ہو. یہ ایک مقصد. دوسرا مقصد, دوسرا جس کے ساتھ کہ وہ مقصد اسلام نے برابر سے بتایا, یہ دو چیزیں آپ سمجھ لیں تو بہت باتیں ہو جائے گا کہ سلیکٹنگ آف اسپاؤس میں کرائیٹیریا کیا ہو. دوسری چیز اسلام نے یہ بتایا, ایسا نہ ہو کہ ہاری اولاد کی طرف نہیں, جس گھر میں آ رہی ہے شوہر کے جس گھر میں وہ پہنچ رہی ہے اس گھر کے اندر عبادت خدا کا چرچا کرتے. اب یہ حدیث کیونکہ آپ حضرات نے پہلے سنی ہے اس لیے میں بہت مختصر کر رہا ہوں, کوئی کہتے ہیں اگر آپ نے کراچی کا سنا ہوگا تو آپ کو تعجب ہو کہ وہاں جو چیز آدھے گھنٹے میں آئی یا دو منٹ میں کیوں آ رہی, کیونکہ ابھی اتفاق سے میں کل یا پرسوں حجت الاسلام مولانا شیخ معروفی صاحب قبلہ کی ایک مجلس سن رہا تھا کہ یہیں بنجتن سینٹر میں ایام قضا میں انہوں نے پڑھی, تو اس میں یہ حدیث آ گئی. اسے بہت مختصر ہے کہ جس وقت رخصتی ہوئی شہزادی کی مولا کے گھر کی جانب, اور پھر اگلی صبح کو فجر کی نماز کے لیے مولا مسجد میں آئے, اللہ کے رسول علی تو رسول کے ساتھ ہی رہتے. شادی کے مقصد سے ایک چھوٹا سا مکان مدینے کی مسجد سے تھوڑے دور پر خرید کے دیا تھا, جہاں پہ تقریباً ایک ہفتے مولا اور شہزادی نے بیان کیا. یہی پر رات ایک مسجد فاطمہ بنائی گئی تھی, جسے 1981 میں ڈیمالش کر کے وہاں ٹوائلٹ وغیرہ بنا دیے گئے. کوئی غلط ہسٹری ہے, کوئی غلط فلاسفی ہے وہاں کی. تو مسجد فاطمہ ایک تو میدان خندق میں ہے, اس کی بات نہیں ہوگی, جو مسجد النبوی کے باب السلام کے سامنے تھی 81 تک. تو یہ وہ گھر کا اثر ہے کہ جہاں شادی کے بعد شہزادی کو رخصت کر کے بھیجا, کیونکہ ویسے علی بھی رسول کے ساتھ رہتے ہیں, فاطمہ بھی بابا کے گھر میں رہتی, اور پھر 6 مہینے کے لیے علی اور فاطمہ کو شہر سے باہر خدا کی مسجد کے برابر ایک مکان میں بھجوایا. خیر یہ تو تفصیل آ رہی ہے. تو پہلی رات رخصتی ہوئی, اگلی فجر کی نماز کے لیے مولا علی اس وقت مسجد میں آ, تو پیغمبر نے پہلا سوال یہ کیا کہ اے حج یہ جو رات گزری کیسی گزری ہے, تم نے فاطمہ کو کیسا پایا. اب یہاں پر ضمنی طور پر ایک چیز اور آ گئی, لیکن بہت ہی احتیاط سے مجھے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اتنی اہم اور مقدس شخصیتوں کا تذکرہ یہ اشارے بھی مناسب نہیں لگ رہے ہیں. لیکن جو مقصد رسول کا تھا وہ بھی آپ تک پہنچانا. شادی کے بعد یا رخصتی کے بعد جو پہلی رات گزار کے دھولا تھا, تو کبھی بھی اس کا حضور یا فادر اللہ کے سوال اس سے نہیں کرے, کیونکہ ہمارے یہاں شادی کے پورے انسٹیٹیوشن کو ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنا دیا گیا کہ جو جس کے ساتھ ذہن میں ایک تصور ہے کچھ گناہ کا یا بے حیائی, بزرگ کبھی اپنے بچوں سے سوال نہیں کریں گے, یہ باتیں دوست دوستوں سے پوچھتے ہیں اور سہیلیاں سہیلیوں سے پوچھتے ہیں. اللہ کے رسول مسجد النبوی کے خود مجمع میں جو فجر کی نماز کے لیے آیا, مولا علی نے پہلا سوال یہ کیا کہ کل کی رات جو گزری شادی کے بعد کی پہلی رات کیسی تھی, فاطمہ کو کیسا پایا. دوست پوچھتے ہیں دوستوں سے جو شادی کے بعد پہلی صبح کو دوستوں کے درمیان آیا, خواتین دریافت کرتی ہیں نا دلہن, بس وہ بھی کون دے گا کندھوں پر, ہم عمر پر رکھی, اس لیے کہ ہمارے لاس ہم کہیں کہ شادی ایک عبادت ہے, جنگا ایک عبادت ہے, اسلام دین میں قابل ہے, اسلام نے ان ساری چیزوں کو مرضی خدا کا ذریعہ بنا دیا, دماغ میں اب تک بڑی چیز موجود, لیکن ساری چیزیں تشریح طرح کرنا مختصر کرنا. اسلام نے کہا کہ اتنا مقدس رشتہ, اور اسلام نے کہا کہ ایسا عبادت کا رشتہ کہ رسول کی مسجد میں جو اس دنیا خانہ کعبہ کے بعد دوسری جہاں ترین مسجد ہے, وقت نماز کے سوال کیا جائے. اور میرے مولا کا جواب جو حجت الاسلام معروف کی صاحب اللہ کے جملے آپ کو یاد ہوں, نعم العون للعباد, اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا, کہا بہترین مددگار عبادت خدا کی, فاطمہ بہترین مددگار ثابت ہوئی ہے عبادت خدا کی. ذرا اس جملے کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, بہت زیادہ باتیں جمع ہوتی جا رہی ہیں, مختصر کر رہا ہوں, اختتامی مراحل پہ ہماری تقریر آ گئی, ذرا سے مختصر اختصار کے ساتھ اب منظر بھی سن لیجیے. علی اور فاطمہ ایک نور کے دو ٹکڑے, ایک ہی نور کے جملے, ان کے اپنے درمیان اس قسم کی حجابات یا پردے یا رشتے نہیں جو دنیا کے دو آدمیوں کے درمیان ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے اس انداز سے وہ سامنے آتے ہیں جو آپ سن رہے ہیں. واقع میرا مولا رخصتی ہو گئی, دلہن کمرے میں بیٹھی, ایک ہی کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا, اہل بیت یا خاص علی داخل, دیکھا کہ فاطمہ پریشانی کے عالم میں, قاضی نور اللہ چوہدری شہید صالح خان اللہ مقام, ان کی وہ کتاب جس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی وجہ سے جہانگیر بادشاہ نے ان کو شہید کیا, آگرہ میں آج کیا پڑھ گئے خلائے سے خاص عام ان کا ہوگا, ان کی کتابیں آپ الحق کے ہاتھ میں بھیج رکھی. علی نے دیکھا کہ فاطمہ ذرا پریشان, کس رات کی بات ہو رہی ہے, رخصتی کے بعد اگلی پہلا بن گیا. میرے مولا نے آگے بڑھ کے چل گیا کہ بنت رسول پریشانی کیوں, لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ سوال بالکل صحیح, اس لیے کہ ہر لڑکی شادی کے بعد توقعات لاتی کہ جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں راحت آرام آسائش لگژری یہ سب ملے گی. شہزادی کو معلوم ہے کہ جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں فاتح ملیں گی. ایک طرح سے علی کا خبر نہیں کیا ایسا تو نہیں, فاطمہ کے ذہن میں گھر کی حالت کو دیکھ کے پریشانی آ گئی. مگر یہ سوال صرف ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے, علی بھی جانتے ہیں سیدہ بھی جانتے ہیں, لیکن سلیکشن آف اسپاؤس کا معیار. ایک بات فاطمہ نے ایک عجیب جملہ کہا, کیا ارشاد فرمایا, کہا کہ آئے اپنے گھر پر میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بابا کے گھر میں گزرا اور اب یہ زندگی کا دوسرا حصہ اس گھر میں منتقل ہوئی. وہاں سے یہاں آنے کے اس عمل مجھے موت اور قبر یاد دلا دی کہ انسان اپنی زندگی کا ایک حصہ دنیا میں گزارتا اور پھر دوسرا حصہ گزارنا قبر میں جاتا. تو جیسے ہی مجھے موت یاد آئی تو میری یہ خواہش آپ سے ہے کہ آئیے ہم اور آپ اپنی زندگی کا آغاز اس عمل سے کیوں نہ کرے جو قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والا عمل ہے, اور دونوں شوہر اور بیوی مصلی عبادت میں کھڑے ہوئے اور ساری رات اس طرح سے نماز میں گزاری کہ اسی وضو سے میرا مولا مسجد نبوی میں پہنچ رہا. دو لوگ کہیں گے کہ مولانا نے اپنی شہرت کو یہاں بھی نہ چھوڑا, محفل ہو رہی ہے شادی کا تذکرہ اس میں بھی وہ موت کو لے لیا ہے. لوگ تو اس میں بھی چنتے ہیں کہ سارے ثواب کی مجلس میں آپ موت کا ذکر کیوں کرتے ہیں, شادی میں بھی موت کا تذکرہ. اور پھر ہمارا ہندوستان اور پاکستان کا کلچر جو ہندوؤں کے کلچر سے کم از کم اس معاملے میں تو متاثر کہ شادی کے موقع پہ موت کا تذکرہ بد چکونی ہے, بیوہ عورت کا قریب آنا نحوست ہے, سہاگنے ہی فقط دلہن یا دلہا کے قریب جائیں گی, سہرے کو کوئی بیوہ ہاتھ نہ لگائے گی. وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس حدیث کا تذکرہ کیا جائے. لیکن سیرت علی اور سیرت فاطمہ شادی کے حوالے پہلی رات تذکرہ ہوا موت. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہمارے اور آپ کے بچے اور بچیاں بھی پہلی رات موت کا تذکرہ کریں, لفظ بلفظ آپ کو آگے نہیں کرنا, آپ کو پیغام سمجھنا کہ فاطمہ نے علی کے گھر میں جا کے آغاز کیا نماز, اور ایسی نماز کہ ساتھ میں بتایا کہ اس کا خبر میں کیا فائدہ. ہمارے یہاں بھی جب گھر رخصت ہو کے آتی ہے کچھ گھرانوں میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے, وہ کیا نماز ہوتی ہے, وہ نماز نہیں ہوتی, نعوذ باللہ نماز کا کھیل ہوتا, جہاں نہ کسی کا وضو سواری پیدا نہیں ہوتا, دلہن پہ اتنا میک اپ تھوپا ہوا ہے کہ وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا, اور دلہن کی آنچل پہ وہ نماز پڑھائی جاتی ہے کہ جس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے, صرف دلہن کو خوش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, وہاں کی نقل ہے لیکن کھوٹی نقل. علی اور فاطمہ کی سیرت میں یہ لڑتا ہے. اب دیکھیں بہت کشی ہو رہی ہے, واپس کریں نعمت اور نہیں بات. میں نے کہا نا کہ لو بلب آپ کو اس کی نقل نہیں کرنا, اہل بیت کے اطہار کے عمل وہ ان کے معیار میں ہیں, ہمیں تو فقط اس کا اصل میسج جو ہڈن کا انڈر لائن ہے وہ سمجھنا, کیونکہ بعض اوقات گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. جب یہی حدیث جب میں نے بہت پہلے پڑھی تو ایک نوجوان ان چیزوں پہ ذرا جلدی اثر قبول کر لیں, بہت اس پر اثر ہوا کہ میں بھی سیرت سیدہ اور سیرت علی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. ہم سے نہیں کہا بنا تو ہم اس کو سمجھا دیتے کہ بھائی ہر چیز میں نقل نہیں ہوتی ہے, پیغام کر دل میں ارادہ کیا اتنا کہ جب شادی ہوئی تو خود اس نے آگے بتایا کہ شادی ہوئی میرے جو ہمارے یہاں کا بےحدہ ماحول ہے کزنس نے تھکیلا مجھے دلہن کے کمرے میں اور آگے سے دروازہ لاک کیا اور میں نے اندر سے کنڈی لگائی اور پھر اب گیا تو وہ ذہن میں وہ روایت. میں نے سوچا کہ پہلے چیک کروں کہ یہ بچی یا یہ لڑکی یا اس کی تو اب دلہن ہو گئی ہے تو یہ کرائٹیریا پہ پورا اترتی ہے کہ نہیں. میں نے پوچھا یہ بنا کہ تیرا عقیدہ اسلام پر ہے کہ نہیں, قرآن پڑھا ہے کہ نہیں ہے, اور یہ نماز روزہ جاتی ہے کہ نہیں ہے, کیا ہے تیرا عقیدہ. تین چار پانچ جملے کیے پھر دلہن اگر کہ جبکہ بات ہے 20 سال پہلے جب دلہن میں ذرا شرم و حیا ہوگی تو دیکھیے وہ بھی خبر کہنے لگی ہے خود وہ لڑکا اپنی زبان میں بتا جو مولانا اس میں فرق دیتا لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ آج میری شادی کی پہلی رات ہے کہ قبر کی پہلی رات ہے کہ مجھے وہ نبی سوال کرے کی بات اپنی جگہ صحیح کہ ان کے اور نبی قبر کی پہلی رات کو سوال کرے وہ تفصیل ہے اور شادی کے بعد پہلی رات ہی تو رنگ یہ صحیح سوال کیا جائے یعنی جمع تو نہیں لیکن اس میں پیغام کیا کہ وہاں وہ چیز رہی تھی جو ہمیں سمجھا کہ شادی مقصد شادی کا کیا اور کیا کرائیٹیریا ذہن میں رکھے آدمی کو شادی کرنا فرض کیجیے کیا کس وقت کے دلہن اس میں یار پر پورا نہ ہوتا تو کیا اس وقت اس کو تلاش دے دیا علی اور فاطمہ کا معاملہ الگ فاطمہ نور کے ٹکڑے کو نہ معصوم ہمیں اس کے ذریعے سے پیغام دیا کہ شادی سے پہلے سوچ شادی کیوں کر رہے ایک مقصد تھا اولاد اولاد ہونا نہیں اولاد ایسی کہ پیغمبر کی وہ حدیث جو ہر شادی کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے بہت سارے احسانات میں پیشانی یہ تھی کہ دنیا کے اکثر علاقوں نماز جمعہ کو نماز جمعہ بنا دی کیا مطلب اس جملے کا پہلے نماز جمعہ ہوتی تھی سب کچھ عربی میں پڑھا جاتا تھا مجمع اسی طرح آ کے بیٹھتا کہ جیسے روزانہ کی نماز میں آ کے بیٹھتا جو مقصد تھا خطبہ جمعہ سے استفاد وہ کون تھا عربی میں سب پڑھا جاتا اب اکثر جگہوں پر خطبہ جمعہ کے ساتھ ایک اردو کا ترجمہ تبدیل ہوتی جو اصل موقع ہے اسی طرح پہ شادی کے موقع پہ نکاح کا خطبہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا کاش کوئی ایسا مرد مومن سامنے آئے جو اس خطبے کو اس کے مقصد کو عوام تک پہنچائے وہ پورا عربی میں ہوتا لیکن اس کے اندر وہ سارے پیغام پوشیدہ جو سلیکٹنگ ہو کے پاؤز میں ہمارے لیے بہت اہم ایک ہی حدیث ہر شادی میں یہ حدیث پڑھی گئی ان کی بات نہیں کرتا جو کورٹ میرج کر جائے ہوں گے ہم جو ان شاء اللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا یہ آپ سے بات نہیں ہو رہی کسی اور کسی اور سے ہو رہی ہے تو خیر کو نفرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا فهو تنا فلتقتل فاني اباحيكم اليوم يوم القيامه ولا في الذل نگاہ کرو صبر بڑا تاکہ میں تمہارے ذریعے سے میدان قیامت میں باقی انبیاء پہ فخر کروں اے نوح اے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ یہ ہے میرے ماننے والے اور ایک لفظ اس میں احساس ہے لوگوں نے اس کے پہلے لفظ کو پکڑ لیا کہ نسل بڑھاؤ اور تکرو اور زیادہ سے دیا جائے تو ذہن میں یہ آیا کہ کم از کم ہر گھر میں کرکٹ کی ایک ٹیم تو لیکن اصل شخص یہ نہیں ہے اس کے بعد والے پٹنی اباڑی تاکہ میں فخر کروں فخر کی سہولت سے کیا جاتا گیارہ بچیوں سب کے سب مسلم جس کو اور ڈانس کے دیوانے ہوں اس پر رسول فخر کریں یا ایک ہو لیکن ایسا ملتا تیار کرے ڈال کے کہیں کہ ابراہیم تمہاری امت میں ہے ایسا کون اے موسیٰ تمہاری امت میں ہے کوئی ایسا اے عیسیٰ تمہاری امت میں ہے کوئی ایسا یہ حدیث وہ جو ہر نکاح میں پڑھی جاتی ہے وہ لوگ بھی جو مسجدوں اور امامباڑوں میں نہیں جاتے نکاح میں جانا پڑتا یہ حدیث انہوں نے بھی سنی کہ ایسی اولاد جس کے ذریعے رسول باقی انبیاء کے فخر کا اب اس جملے کی تجریح آپ خود اپنے جواب سے کی کہ کیسی اولاد کے ذریعے کوئی آپ کی فخر کرتا ارے اپنے آپ کو دیکھتے کہ میں نے دیکھا کن حالات معاشرے کے بارے کوئی خراب نکل گیا تو میں دوسروں سے اس کا تعارف کرتا ہوا چل رہا تھا اور ایک بیٹا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ نکل گیا ہر جگہ میں بیٹھ کے اس کا تعارف کر رہا تھا تو اللہ کا رسول ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ کس بات پہ فخر کرے یہ مقصد ہے شادی کا پہلے اور دوسرا یہ دلہن کس گھر میں آئے تو اس گھر عبادت خدا کا ایک گہوارہ بنا اب یہ دو مقصد جب ذہن میں آ گئے کہ شادی کیوں کی جا رہی کھانا پکانے کے لیے گھر کی صفائی کے لیے یا یہ کہتے ہیں ریسپشنسٹ یا اے ہوسٹس بزنس کے لیے یا گرین کارڈ کے لیے اگر گرین کارڈ والی مثال آپ حضرات کے سامنے دے سکوں کہ کچھ لوگوں نے باقا نہ جہاں بھی اچھی شادیاں کی ہوں گی اس مجمعے کی بات نہیں ہو سکتی کہ جس کا مقصد صرف یادی میں ایجنسی لینا تھی تو کچھ جائے گی یادی جو بھی ملے جیسی بھی ملے بس یہ ایسی ہوگی اس کے ذریعے سے ایجنسی مل جائے تو اب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں جب یہ دو چیزیں مقصد ہوں تو اب خود بخود ہمارا موضوع واضح ہوا کہ شادی کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ جس گھر میں رشتہ دیا جا رہا اور جس لڑکی کو رشتہ دیا جا رہا کیا یہ ایسی لڑکی ہے کہ اولاد کی وہ تربیت کر سکے جس کی وجہ سے اللہ کا رسول ہماری اولاد پہ فخر کرے اور کیا یہ گھر میں آ رہی ہے تو عبادت کا ماحول لے کے آ رہی ہے یا مزید ایک نئے فتنہ و فساد کو دعوت دی جا رہی ہے اور اسی موقع میں چھوٹی سی بات عرض کروں, خواتین کے لیے بھی ایک میسج ہوتا کہ جب تم اپنے لڑکے کے لیے یا بھائی کے لیے تو رقم تلاش کرو, ذہن میں رکھنا اور اللہ کے رسول جس وقت اپنی بیٹی کو رخصت, پھر ایک جملہ کہوں کہ علی اور خاتمہ, رسول اور خاتمہ, رسول اور علی, وہ بات نہیں ہے جو ہمارے آپ کے رشتوں میں ہے, سمجھانے کے لیے یہ وے آف ٹیچنگ یا وے آف ٹاکنگ. فاطمہ کی رخصتی کے وقت پیغمبر نے جا کے شہزادی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی فاطمہ, میں نے تیری شادی ایسی جگہ کی کہ عرب کی عورتیں تجھے تانا دیں. اب یہ فاطمہ کے سے بات نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمارے عقیدے کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے فاطمہ جب سے پیدا ہوئی ہے گھر میں ہے, بخوبی میرے مولا کی ماری حالت کو جانتی ہے. وہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پیغام ہماری اور آپ کی بچیوں کے لیے, ہماری اور آپ کی بچیوں کے سرپرستوں کے لیے عرب کی عورتیں تانا دیں گی کہ جو ایسے گھر میں گئی ہے کہ جہاں کھانے کو روٹی بھی نہیں ملتی. میں اتنا سمجھ کہ اس وقت اس کائنات تیرے بابا کے بعد اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی نہیں. بابو لانچا اس کو آپ جتنا رائز کریں گے بہت ساری چیزیں نکلیں. کہ پہلا کرائیٹیریا لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہ ایسی جگہ کہ جہاں اللہ کی رضا مندی ہو, جہاں اللہ کی خوشنودی, یعنی شوہر ہو سکتا ہے یعنی جو باتیں کرا ہے عورت والنٹیئر باتیں کرے میں نے خرچ کی, لیکن کرائٹیریا یہ ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں اور دولتیں وہاں ہوں کہ نہ, کم از کم یہ ہے کہ مرضی خدا ہو وہ گھر یا ہونے والا شوہر اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں کہ خدا اس سے راضی. اب اس کے بعد حدیثیں آتی ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کر دی اس نے 70 روپیہ کے فصل میں حصہ لیا. اس کے الفاظ تو نہ پکڑیے جس کا محفوظ, جس نے اپنی بیٹی کسی بے نمازی کو دے دی بغیر کسی مجبوری, وہ ایسا ہے کہ کہتے اس نے ہمارے محمد پہ ظلم کیا. اب جہاں پہ مسئلہ صرف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ہو, شادیاں نہ ہو پا رہی ہو, معاشرہ فاسد ہو رہا ہو, وہ تو مجبوری میں وضو کے بدلے تیمم بھی ہے, کھڑے ہو کر نماز کے بدلے لیٹ کر نماز بھی, لیکن جہاں ذرا بھی انسان کے پاس چوائس, چاہے ایسا ہو کہ فرسٹ کلاس سے تھرڈ کلاس سے دنیاوی اعتبار سے, لیکن بارہ یہاں زندگی گزر سکتی. بہت ساری باتیں ان سب کو تو میں تقریر میں نہیں لا سکتا ہوں, لیکن خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم 4 آیتوں کا ترجمہ پڑھوں تو یہ موضوع کم از کم آج کی حد تک مکمل. باتیں تو ابھی بہت ساری, اب یہ عام سی بات ہو عموم سیرت سیدہ, سیرت علی اور خاندان رسول کے حوالے سے کچھ اصول. اب آج اس سے ہٹ ان جنرل قرآن نے شوہر اور بیوی کے رشتے کے حوالے سے ہمارے سامنے کئی ہدایتیں دی, جنہیں سے عام ترین میرے اعتبار سے یہ 3 الگ الگ آیتیں ہیں اور 4 سب کو جمع کرنے والی. سورہ بقرہ, انتم لباس لہن وہن لباس لکم, پہلی آیت بالکل پہلے سورہ میں ہے سورہ بقرہ الحم کے بعد. دیکھو بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس. ایک لفظ میں قرآن پورا فلسفہ بتا, لباس جس میں انسانی میں موجود اس کپڑے کا نام جو انسان کی شان وجاہت اور عزت کو بڑھاتا ہے. انسان لباس بھی ہمیشہ وہ پسند کرتا ہے جس کی وجہ سے محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل. لباس کا ایک کام ہے جسمانی عیب کو چھپانا. آج کل تو باقاعدہ اس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے, یہ جس میں ڈریس میکنگ اور ڈیزائن میکنگ. لمبی لڑکی ہے تو وہ ایسا کپڑا پہنے مطلب اس سے لمبی لکیریں نہ ہو بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ہارائزنٹل لکیریں دی ہوں تاکہ وہ اتنی لمبی نہ لگے. اور ٹھنگنی لڑکی ہے تو وہ ایسا کپڑا پہنے کہ جس کے اندر وہ لمبائی والی لکیریں ہوں تاکہ اس کا مت بڑا لگے. مطلب یہ ڈریس میکنگ یا ڈیزائن میکنگ ایک سائنس, کیا مقصد اس کا؟ بدن کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا. تو پہلا ایک اصول اسلام نے بتایا کہ شادی شوہر اور بیوی کس اعتبار سے کرے, مجھے کام بات کری اللہ کی عبادت اور اولاد. اب اس کی تشریح وہ فارمولہ ہم کھولنا ہے. ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے, ایک دوسرے کے عیب اچھالنے والے نہ, ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے. پتا بھی ہے کہ خدا کمی ہے خدا خرابی ہے لیکن اس کے اوپر پردہ ڈال. اب دیکھیے جتنی اس کی تشریح کی جاتی کم ہے, لیکن آپ حضرات کے پاس اتنا وقت بھی نہیں اور جس حالت میں آپ یہاں آئے ہیں بہرحال آپ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے اس لیے میں تو آیتوں کا سلسلہ. دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ نور کی آیت, دوسرا سورہ تھا سورہ بقرہ, یہ سورہ نمبر 24 الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کیا چیزیں بتائیں اور سیکوینس قرآن نے ایسا رکھا جس کے ذریعے سے ہمارے یہاں نکاح پڑھا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو نکاح پڑھا جاتا ہے وہ لڑکے کی طرف سے نہیں ہوتا, یہ لڑکا کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, لڑکی کہے کہ میں نے قبول کیا, لڑکی کہتی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں, لڑکا کہتا میں نے قبول کیا. یہ خود ایک بڑی فلسفی کہ عورت شرم اور حیا والی اس سے اسلام نے آغاز کرا جبکہ ادھر الٹا ہونا چاہیے, لیکن اس کی آج کا موضوع نہیں. ترجمہ کیا الخبیثات للخبیثین سورہ نور سورہ نمبر 24, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے, والخبیثون للخبیثات اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, والطیبات للطیبین پاک پاکیزہ عورتیں پاک پاکیزہ مردوں کے لیے, والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اچھا اب پاکیزہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, خبیث ہمارے یہاں کچھ گاڑی کا مفہوم ہے لیکن خبیث بہت آسان سی چیز. چھوٹا سا بچہ بھی اگر آپ کا دینیات پڑھتا ہے, دینیات کی پہلی کتاب اٹھا کے دیکھی, اس میں لکھا ہوتا کہ 11 چیزیں یا 12 چیزیں اسلام میں خبث ہیں اور باقی حضر. خبث کوئی گالی کوئی شیطان کوئی گلبری شاید کی چیز نہیں, خبث کہتے ہیں وہ نجاستی اور گندگی جن کی فہرست آپ کو توحید الاوان میں بھی ملے گی, توحید المسائل میں بھی ملے گی, بچوں کی دینیات پہلی کتاب میں بھی ملے گی. اس میں شراب بھی ہے, اس کے اندر بیئر بھی ہے, اس میں عیسائی یہودی اور کافر بھی ہے, اس میں کتا ہوتا ہے. یہ چیزیں خبیث, یہ چند صفتوں کا نام. کاش اتنا وقت ہوتا کہ میں اس میں دیکھے کو سمجھا کے یہ پتا کہ قرآن نے کہا کہ جس کا مزاج سور کہتا ہوں تو وہ ایسی ہی شریک حیات کا سلیکشن کرے جس کا یہ مزاج, جس کا مزاج شرابیوں جیسا ہو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. جو 11 خبیث چیزیں یعنی نجس چیزیں یعنی جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نجاستیں, عربی میں اس کو خبث کہتے ہیں, اور جس کے اندر وہ چیزیں پائی گئی اس کو خبیث کہتے ہیں. پر آپ ایک لسٹ دیکھ لیجیے گا کرائیٹیریا آپ کے سامنے آ جائے. تیسری آیت ہے سورہ روم, سورہ روم قرآن کریم کا 30 سورہ جو آپ ہمارے جگہ قدر میں پڑھیں گے, اور اس کی آیت جس کی آیت میں نے تلاوت کی پورا ایک گھنٹہ اس آیت میں پڑھنا تھا, 1 منٹ بھی نہیں مل رہا مختصر. قرآن کہتا ہے یہ بہت اہم آیت ہے باقی آیتوں کے کمپیئر کرنے. الخلق لکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیویوں کو اس لیے پیدا کیا. یہاں تو دیکھیے پورا مقصد ہی آ گیا, انتسکنو الیہا تاکہ تمہارے گھروں میں سکون لے کے آئے. دیکھیے کرائٹیریا بتایا کہ سکون لانے والی ہو سکون, اور آج کی دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ہے سکون کیسے لے. یہ جو لوگ شراب پیتے ہیں, چرب پیتے ہیں, ہیرن پیتے ہیں, ایل ایس ڈی کرتے لیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, ڈسکو میں جاتے ہیں, سب کے پیچھے ایک مقصد سکون ملے. جبکہ دل کا انسان مینٹلی سکون, فزیکلی بھی مینٹل. اور قرآن کہتا ہے کہ ان چیزوں میں نہیں ہے سکون, جتنا بھی یہ چیزیں استعمال کرو پرابلم پڑتا جائے گا. وقتی طور یہ پیج کلر تو بند کرتے ہیں کہ آپ کو لگا کہ آج ڈسکو پارٹی اٹینڈ کر کے آ گئے بہت اچھی نیند آئی, لیکن لانگ رن میں جا کے سب چیزیں تمہارے لیے پرابلم کرے. سکون ہے ایک اچھی ازدواجی زندگی کہ کیسی آیا جائے پورے گھنٹہ اس پہ ہو سکتا. لیکن بہت زیادہ آپ کا میں نے امتحان لے لیا. اب آئیے آخری آئے سورہ طلاق میں, سورہ تحریم قرآن کریم کا سورہ نمبر 66 اور 28 پارے کا آخری پیج, 28 پارے کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی اہم. اتنا قرآن میں سارے احکام دینے کے بعد پیغمبر کی ازدواجی زندگی کو چھیڑا, پیغمبر کے گھر کی زندگی کیسے, وہاں شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے, اور وہ خبیثات للخبیثین جو قرآن نے کہا تو بتایا کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے کہ کسی طیب کے گھر میں خبیث اور خبیث کے گھر میں طیب آ جاتے, تو اس کا طریقہ پھر کس طرح سے اس کو ڈیل کرو, یہ سب آپ خود جا کے پڑھیے, یہ آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے. اس لیے اور اچھا ہے اگر کلاس ورک میں اس کو لے لیں تو آج کی یہ تقریر جو ہے شرف قدر سے مل جائے گی. خلاصہ یہ کہ پیغمبر کی بات ازواج کو قرآن کنڈیم کر رہا ہے, کریٹیسائز کر رہا ہے, میں آگے کچھ نہیں کہتا. قرآن کا ترجمہ دیکھیے بھائی کا, فاقر کو ہوا نلک اپن ناجو سے راجا ہوا ازواج ہے خیرا من کل. یہ ہے اصل میں اے نبی کی کچھ بھی اگر تم اب بھی نہ سمجھی تو تمہارا پروردگار تمہیں طلاق دے، یہ نہیں کہا کہ رسول طلاق دے، اللہ تمہیں طلاق دے، بھائی کا یہ طلاق دے، خالی طلاق نہیں، جو تیرا لہو اتوار جا اور تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں دے گا، خیر پھر بننا جو تم سے اچھی ہوں، ٹھیک ہے یہ بات پڑھانے کے تم سے اچھی بیوی ملے گی، لیکن پھر آ کے بتایا اچھی بیوی کسے کہتے ہیں، تو ہے نا موجود کرائیٹیریا کیا ہے سلیکشن، آج جو تیرا لہو اتوار جا خیر نہیں بننا، تمہیں بیویاں دے گا جو تم سے رسول کو بیویاں دے گا جو تم سے اچھی ہوں گی، اور اچھی کی تشریح کی چھ چیزیں بتا مسلمہ بن مومنات بن خانتات بن صاححات بن عابدات بن طیبات بن طیبات بن باقا، پورا خلاصہ آ گیا موجود، مسلمہ ایسی بیویاں دے گا جن کا عقیدہ اسلام پر بھی ہوگا وہ مومنات اور ایمان پر بھی ہوگا، نہ ایسی ہوگی کہ دوسریوں کی طرح سے یا علی جائے اور اللہ کا مذاق ہوگا، اور نہ ایسی ہوگی کہ اللہ ہو کرتی رہے اور مولا سے موڑے بلکہ میدان جنگ میں عمرے، مسلمات بھی ہوگی مومنات بھی ہوگی، طاہبات قانتات و طاہبات اللہ کی اطاعت بھی کرے گی، ہر گناہ کے فوراً بعد توبہ بھی کرے گی، یعنی معصوم نہیں، گناہ ہو سکتا ہے لیکن توبہ، وعابدات و طاہبات اور اللہ کی عبادت کرے گی، وہ طاہرات اور دین خدا کے لیے بھرپور کوشش کرے گی، عبادت آتے نماز روزہ دوسرے حجاب ہے اور کوشش میں آ گیا تربیت ہونا، طیبات ہے وہ آپ کا، اس کی اللہ کو پرواہ نہیں کہ وہ کنواری ہو یا دوہاجو، یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں، دیکھیے سلیکشن آف اسپا ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ پہلے شادی شدہ یا کنواری، اور آپ نے آیا کس طرح ختم کی، اس کی اللہ کو پرواہ نہیں، طیبات ہو اب تک شادی نہ ہوئی ہو اور اب اتار، طیبات پہلے شادی ہو بیوہ ہو یا اب اتارا باغیرہ ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں، اگر کی تو چھ پھر سورہ کی آخری آیت کرم اللہ للذین آمنوا امرأۃ نوح ونوح، اللہ مومنوں کو مثال دیتا ہے کہ سب احتیاط کے باوجود کبھی گڑبڑ ہو سکتی ہے تو ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اے ایمان والوں اب دو مثالیں سنو جو اللہ دے گا، نوح کی بیوی اور لوط کی، طیب گھر میں خبیث رہنا، وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ فرعون، اور اللہ دو مثالیں اور دے رہا ہے اس کے الٹ، فرعون کے گھر میں آتیہ پہنچ اور مریم جو اپنے سارے معاشرے کے اندر مورید کو امت بنا دی، کبھی طیبات کو یہ امتحان دینا پڑتا ہے، کبھی طیبون مردوں کو وہ امتحان دینا پڑتا ہے، لیکن یہ چار پانچ چیزیں اگر ذہن میں رہے تو سمجھ میں آ جاتا کہ انسان جو اسلامی وضو نہیں کر سکتا بغیر نیت کے شادی کا فیصلہ کیسے کر لے گا، اتنا بڑا فیصلہ، کرائیٹیریا بھی جبکہ پورا قرآن حدیث اور سیرت معصومین میں آیا، مگر اسی شادی میں فضائل سیدہ کا سب سے اہم باب ہمارے سامنے ہوا، یہ شادی یہی مسئلہ شادی آخری دور، اسی شادی فضائل سیدہ کا ہم کریم باب ہمارے سامنے ہوا تھے، وہ کیا ایک عجیب پیغمبر کی حدیث، اسی کرائیٹیریا میں آتی، اس سب کا آخری خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد یہ خیال کرنا کہ کیوں کہ وہ تمہارے عیب چھپانے کے لیے آ رہی اور تمہیں اس کے عیب چھپانا، سکون لانے کے لیے آ رہی، طیب ہے اور طیب گھر میں آ رہی ہے، اس سب کو جمع کیا اسلام نے ایک لفظ میں کفو، شادی حد تک انسان کفو ہے، یعنی اپنے ماحول اور اپنے مزاج، یہ کوئی بہت اسٹرانگ ریکمینڈیشن نہیں لیکن کیا اس سے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں، اس لیے کہ اگر ماحول الگ ہو تو تم جسے عیب سمجھتے ہو سکتا اس کی نگاہ میں وہ عیب نہ ہو، وہ انٹینشنلی نہیں ان انٹینشنلی اس کو اچھال دے یہ سمجھ کے کہ کوئی عیب نہیں، یہ پرابلم ہو سکتا ہے، سکون اگر ماحول الگ ہو سکتا ہے کہ جیسا سکون تمہیں چاہیے وہ سکون بھی پہنچ جائے، مگر اس ریچ کی طرح سے جو آقا کے چہرے سے مکھی اڑانے کے خاطر پتھر اٹھا کے سر پہ چھپا رہا ہے کہ مکھی مرے گی یہ نہیں پتا کہ آقا بھی مر جائے گی، تو اب یہ کتنا بے کامل کو یہ بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشن نہیں، اصل چیزیں تو وہ پہلے کی پانچ چھ ہیں لیکن ایک لفظ ہے اور یہی سے فضائل سیدہ آخری ہوتی،
سیدہ،
ایک ایسا نمونہ ہدایت بننے والی کہ جن کو حجاب میں رکھنا ضروری تھا، جو خواتین کو سب سے پہلا پیغام دینا ہے سیرت سیدہ سے وہ حجاب، تو حجاب میں رکھنا ضروری تھا، مگر حجاب کا ایک نقصان بھی ہو رہا، اور وہ نقصان یہ ہو رہا جب کوئی چیز حجاب میں چلی جاتی ہے تو پھر آدمیوں کو اس کی صحیح معنوں میں معرفت اور قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ کرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر جذبات میں، جو شکوا جواب شکوا میں یہ کام کہ انسان کی آنکھ اس چیز کو، اس کی عادیت اس کو نظر آ رہا جو آنکھ سے پوشیدہ، پھر اس کے قدر، اس کی قیمت، اس کی فضیلت وہ انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ فاطمہ خصوصاً مسئلہ حجاب اور کچھ اور وجوہات کی بنا پہ حجاب میں بھی رکھنا ضروری تھا، مگر اس حجاب کا نقصان جو ہونے والا تھا کہ بظاہر سیدہ بھی پوشیدہ ہونے جا رہی ہے، تو پروردگار نے عجیب طریقے ایک عجیب انتظام کیا کہ فاطمہ کا حجاب تو بہت اہم، اتنا اہم مرحوم مولانا کمبل صاحب قبلہ مباحلے کے واقعے میں اکثر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حجاب سیدہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کہ قدم کے نشان پر یہ حجاب کیا جا رہا، یعنی مباحلہ میں آگے رسول ہے، پیچھے سیدہ ہے، سب سے پیچھے علی، یعنی جس وقت رسول چلتے ہیں ان کے پیر کا نشان زمین پہ بنتا، پھر فاطمہ کے پاؤں کا نشان وہاں پہ آتا، پھر علی کے پاؤں کا نشان وہاں پہ آتا۔ فاطمہ کے نشان قدم کو ایک طرف آسمانوں سے چھپایا جا رہا، دوسری طرف زمین کی گہرائیوں تک ان کو سرا سے چھپایا جا رہا۔ یہ حجاب سیدہ کو سمجھانے کے لیے محاورے کا انداز، اب وہ بھی ضروری، اور فضائل سیدہ بھی دنیا کے سامنے لانا، ایک عجیب طریقہ ہے کیا، یہ ایسا ہی طریقہ کہ جیسے میں لکھنؤ نہیں گیا، جب گیا تو 5 سال کی عمر تھی، ایک ہی دفعہ گیا، کچھ یاد نہیں، بہت تذکرہ سنا حسینیہ مفرآباد ایک امام باڑہ ہے مقامات، کسی بزرگ سے پوچھا وہ کیسا ہے، سب ایک طریقہ پیچھے کھا کے وہ الفاظ کے ذریعے سمجھاتے ہیں، وہ کیا سمجھ گیا، ٹیڑھی پھر بن کے رہ جاتا، کیا وہ نقشہ بنا کے دکھاتے، انہوں نے بہت آسانی سے کہا کہ بیٹا یہ حسینیہ سجادیہ جو کراچی میں ہے اور یہ رفیہ کا امام باڑہ دیکھا، دیکھا تو بڑھائے تھے اس کا نقشہ، اب بغیر وہاں گئے، بغیر تصویر دیکھے، بغیر نقشہ دیکھے، بغیر کوئی جملہ ان سے سن، پوری ایک تصویر میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ لکھنؤ کا وہ امام باڑہ کیسا ہوگا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیوں، اس لیے کہ اس کی انہوں نے شبہات دکھتے، اب یہ پنجتن بیٹھا، آپ فرض کیجیے کہ میں کسی امام باڑہ کا تذکرہ کروں جو امریکہ کے کسی شہر میں ہو اور آپ نے نہیں دیکھا، اور آپ پوچھیں کہ مولانا آپ نے وہاں مسجد پڑھی وہ کیسا، اگر وہ ایسا الگ ایسے مثلا کہہ دوں تو بس آپ نے اپنا سینٹر دے گا تو سمجھ لیجیے ایسے ہی ہو، ایک لمحے میں آپ کے ذہن میں اس جگہ گئے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، وہ پورا نقشہ ہے جو کہہ رہا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ زیادہ فائدے مند، اسی طریقے کے ذریعے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اللہ کے رسول اور پروردگار، حجاب سیدہ ہے، جس حجاب کو تحت سرا سے کیا جا رہا، آسمانوں سے کیا جا رہا، وہ بھی ہیں فضائل سیدہ بھی ہیں، تو ایک عجیب طریقہ اختیار کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کیا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی کبھی شادی نہ ہو سکتی، کیونکہ فاطمہ کا سبو، فاطمہ کا ہمسر، فاطمہ کا مصر، فاطمہ کا نظیر اس کائنات میں کوئی نہیں، یعنی دوسرے الفاظ ہمیں یہ بتایا عظمت سیدہ کو پہچانو، جیسے پہلے عظمت بوتوراس کو دیکھو، علی کون ہے، علی محافظ رسول ہے، علی کون دعوت پھر اشیرہ میں پیغمبر کا ناظر، علی کون جس کو اسی دعوت پھر اشیرہ پیغمبر نے وزیر بھی کہا، خلیفہ بھی کہا، وزیر بھی کہا، علی کون ہے، علی مکے کی گلیوں میں پیغمبر کو کافروں کے پتھراؤ سے بچانے والا، علی کون شیز علی طالب میں جس وقت یہ کھانا اور پانی بند کیا گیا، علی ہے کہ جو رزق کا انتظام کر رہا ہے، علی کون ہے شب ہجرت بستر رسول سے اپنی جان کو نثار کر کے پیغمبر کو بچا رہا ہے، علی کون ہے، علی وہ ہے کہ جسے مدینہ پہنچ کر انڈا کر رسول یہ کہہ کے اپنا بھائی بنا رہا ہے کہ اے علی تو میرا بھائی ہے، اس لیے کہ لکھوں کا لکھ بھی کموں کا کبھی میرا خون وہی جو میرا، تیرا گوشت وہی جو میرا، علی کون ہے، علی وہ ہے جو فرماتے ہیں بدر ہے، ابھی کون ہے؟ ابھی وہ ہے کہ جس نے احد میں اسلام کی عزت و آبرو کو بچایا، ابھی کون ہے؟ ابھی وہ ہے کہ اسی میدان احد میں ابھی کے لیے نہ صرف یہ کہ جنت سے بندماز اتری بلکہ جبرائیل کا پسینہ بھی ساتھ ساتھ آیا، یا فضا الا ابھی، یا سیفا الا ذوالفقار، ابھی کون ہے؟ ابھی وہ ہے کہ جو میدان خندق میں کبھی ضرب و عجین یوم خندق افضلوں میں عبادت سہلین کا تاج پہنتا ہے، اور کبھی ابھی بھرتن ایمان کل لوگوں کو پرکل ہی کے حلق پاتا ہے، ابھی کون ہے؟ ابھی وہ ہے کہ میدان خیبر کے اندر جہوتین نرایا قدم رجلن قرارن خیرہ سمراج کی طرف پاتا ہے، ابھی کون ہے؟ ابھی وہ ہے کہ جو خیبر سے پلٹ کے آ رہا ہے تو ایک ہاتھ میں مرد کا بٹا سر ہے، دوسرے ہاتھ میں خیبر کا در ہے، ابھی کون ہے؟ ابھی وہ ہے کہ جب انجا کر رسول مکہ فتح کر رہا تو ابھی گوٹ کے رسول سے کھڑے ہو کے کچھ شکنی انجام دے رہے، ابھی کون ہے؟ ابھی وہ ہے جو کبھی فقیر دل پر سلونی بن رہا، کبھی عالم رسول کا اٹھانے والا علمدار بن رہا، کبھی قدیم جنت و نار بن رہا، اور کبھی رسول کے میدان میں بن بن تو مولا وہاں علی و مولا کا اعلان سن کر آدم سے لے کے قیامت تک کے ہر مومن کا سردار بن رہا، وسائل کی اتنی چڑیا ابھی طے کر رہے، اور جب آخری چڑی پر پہنچے دیکھا فاطمہ وہاں کھڑی ہے جو علی کی مثال ہے، وہ فاطمہ کی مثال سیدہ بھی بچانا ضروری ہے اور عصمت فاطمہ بھی دنیا کو بتانا ضروری ہے، تو ایک مرتبہ علی کے فضائل کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ اگر حجاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو دنیا علی کے دروازے پہ بعد میں پیشہ کرتی اسی بن کر پہلے طرح سیدہ پہ اس کی پیشانی جھک جاتا۔ یہاں پر مجھے ایک دلچسپ جملہ خطیب عالم محمد مرحوم مولانا حضرت رضوی صاحب کا یاد آ گیا، اس کا تذکرہ کروں اس کے بعد، اب یہی بات جو میں نے کہی ہمارے علماء نے علمی انداز سے کہی اور اس پہ آج کی محفل ختم۔ پیغمبر نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی نہ ہو، کوئی کفو ہے ہی نہیں، کوئی مثل ہے ہی نہیں، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، کوئی فاطمہ کے علی جیسا رشتہ بھی نہیں۔ تو اب مرحوم زیدی صاحب سمجھا ایک عجیب شخصیت تھے، کیا ان کا ایک اندازہ کتابت تھا، انہوں نے اسی کو اپنے انداز میں کہا کہ بھائی شوہر بیوی کہیں بھی ہوں بات چیت تو ہوتی ہے، کبھی کبھار فخر بھی ہوتا ہے ایک دوسرے پر۔ اب فاطمہ شادی کے بعد علی کے گھر میں آئی، اگر خدا نہ کرے لیکن کسی اور گھر میں جاتے مسئلہ ہو جاتا، لیکن اگر کبھی فاطمہ ذرا اپنے جلال میں آتی تو کہتی ہی میری عظمت کو پہچانو، میرے رتبے کو پہچانو، میں وہ نبی کے گھر میں پیدا ہوں، اس کائنات میں سب سے افضل نبی ہے نا۔ زیدی صاحب کہتے ہیں کہ شادی ایسی جگہ ہو سکتی ہے، اگر فاطمہ کبھی فخر کے ساتھ چاہے پہچانا مجھے، میں رسول کے گھر میں پیدا ہوں، جوہر سے اس سے کیا کہتی ہوں، میں تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوں، یہی تو کفو کہلائے گا کہ اگر وہ رسول کے گھر میں پیدا ہوں تو جوہر ہے جو کہہ سکے کہ میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوں۔ یہ فاطمہ جیسا کہ وہ بچہ شیر پڑھ رہا تھا سب سے پہلا، ابھی کے لیے مشکل پوچھا، یہاں پہ ایک بہت مختصر سوال ہے، اتنا ہی مختصر اس کا جواب ہے آپ کی ذہن میں دیتا ہوں، وہ یہ کہ صرف ایک چیز ذہن میں آتی کہ اللہ نے ظاہری اعتبار سے کوئی خطبہ خود اپنے خطبہ نہیں، وہ ہوتا ہے ارادی عطا نہیں، اللہ کی طرف سے دو عہدے ملتے ہیں، نبوت کا ہوگا یا امامت کا، فاطمہ کو نہ ہوتا ہے نبوت ملا نہ ہوتا ہے امامت ملا، جبکہ فاطمہ آدم سے افضل، دودھ سے افضل، عیسیٰ سے افضل، موسیٰ سے افضل، ہم سے نہ پوچھیے خود مادر عیسیٰ جناب مریم نے یہ نہ کسی حضور سے کہا تھا، تو اب ان سب سے افضل جن کا رتبہ کم ہے، میں انبیاء کی توہین نہیں کر رہا لیکن جن کا رتبہ کم ہے انہیں ہوتا ہے نبوت مل گیا، فاطمہ بنا ہے، اور وجود مولا کائنات پورے چار امام ان سب سے فاطمہ کا رتبہ افضل، مادر ان سب تو ہوتا ہے نبوت بھی نہیں ملا، ہوتا ہے امامت۔ تو ایک تو عام سا جواب ہے کہ جی یہ اسلام میں یہ عہدے مردوں کو ملتے ہیں عورتوں کو نہیں ملتے، یہ جواب ہندوستان پاکستان میں لوگ سن لیتے ہیں، یہاں تو پہلا اعتراض آ جائے گا خواتین کی جانب سے بھی، کیسا مطلب مجھے شب جمعہ میں نے مسجد پڑھی تھی یہی تو ٹاپک، مگر اس کا ایک اور جواب، اور وہ جواب یہ کہ کسی بھی جھگڑے یا مسئلے کو طے کرنے کے ہمیشہ اس شخصیت کو سامنے لایا جاتا ہے جو غیر متنازع ہو، جس سے کسی کو اختلاف نہ ہو، جس سے کوئی جھگڑا ہو، اگر دو آدمی میں جھگڑا ہو رہا اور تیسرا ایسا آدمی یہاں پہ آ جائے جو ان میں سے کسی پارٹی کے ساتھ پہلے سے ہو. اب یہ علمی بات ہے, وہ فضائی کا ایک انداز تھا, یہ علمی انداز ہے بات کا. پروردگار کو معلوم یہ علی اور رسول جتنے اختلاف دنیا ان سے کرے گی فقط اس عہدے کی وجہ سے کرے. اگر رسول کہتے میں رسول نہیں تو یہی عرب کے لوگ ان کے آگے پشتا کرنے کو تیار. اور اگر علی کہتے کہ میں اپنی امامت کو سرینڈر کرتا ہوں تو سارے دشمنا رہنے میں ان کا بھی جھگڑا ختم ہو جائے. تو یہ دو شخصیتیں فقط اس لیے اختلافی بنائی گئی کہ ان کو ایک ایسا عہدہ اللہ کی طرف سے ملا, ورنہ فضائل رسول کو بھی کافروں نے مانا تاجب کو امین کس نے کہا, اور فضائل علی کو بھی مانا چولا علی الحلہ کا فلان کس نے کہا, فضائل کو مانا عہدے سے اختلاف. تو پروردگار نے کہا کہ کم از کم ایک شخصیت کو ایسا رکھنا کہ اسے اتنی عہدہ نہیں دینا ہے تاکہ وہ غیر متنازع رہے, اور جب کبھی تنازع یا جھگڑا پیدا ہو تو اس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرائے گا. یعنی اگر کبھی رسالت کے مسئلے میں اختلاف ہو تو رسول کی مدد کے لیے فاطمہ مباہرے میں جائیں اور رسالت کی مددگار بنے, اور اگر عہدہ امامت میں اختلاف ہو تو فضل کا خطبہ دینے دربار میں فاطمہ جائیں اور امامت کی مددگار ہو. وہ فاطمہ ہے کہ جو رسالت کی بھی مددگار بن رہی ہے اور امامت کی بھی مددگار بن رہی ہے, اور ان کی ولادت کا جشن ہے. تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ آج ہم بارگاہ الہی سے خالی ہاتھ واپس چلیں؟ ہر موقع میں خالی ہاتھ جا سکتے ہیں, یا ذکر سیدہ ہو جائے. تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا دیے اسی دعا پہ اپنے محفل کو اختتام تک پہنچائے کہ بربا سے بار بے حق سے فاض متا و ابیہا و بادہا و بنیہا و صرف مستعود ہے. وہ جب فاطمہ زہرا کا واقعہ ولادت سیدہ کی وجہ اللہ کے رسول کے گھر میں جو اس وقت خوشی ہے, مادر فاطمہ خدیجہ طاہرہ کی خوشیوں کا واسطہ, زوج بطول یعنی مشکل کشا سیف اللہ البطول کا واسطہ, پروردگار صاحبان ایمان غم حسین اولاد فاطمہ کے غم کے علاوہ دنیا اور آخرت کے غم سے محفوظ فرما, بے حق فاطمہ ہماری تمام حاجتیں قبول فرما, ہماری خواتین کو تیرنگ فاطمہ کے خصوصاً, اور ہم میں سے ہر ایک کو مرد عورت بچہ بوڑھا عالم جاہل ہر ایک کو تیرنگ سیدہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار حجاب سیدہ کا واسطہ ہماری عورتوں کے حجاب سلامت رہے. پروردگار بیماری سیدہ کا واسطہ ہمارے سارے بیمار, خصوصاً میلبرن میں جو چل مومنین بیمار برادر محترم ندیم رضوی صاحب کے والد سلطان رضوی صاحب, عابد پنجو صاحب کے والد غلام عباس پنجو صاحب اور دیگر جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ کا فرماؤں. اس خوشی ہمارے مرحومین تک پہنچانے کے لیے ان کو آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ, عالی زندگی میں انہیں جوانے اہل بیت سے ملحق فرماؤ. خدا بندہ اس خوشی کو مکمل کرنے کے فاطمہ ہی کے بیٹے اور والد جو اپنی شادی سے کھائے جانے والے مظالم کا بدلہ دینے والا امام زمانہ کے ظہور میں قاضی. اس سے پہلے کہ ہمارا یہ جشن مکمل طور پہ اختتام کو پہنچے دو اعلانات. پہلا اعلان یہ ہے کہ اگلے اتوار کو یہاں جو درس یا مجلس ہے اس میں مرحوم یعقوب ملیحی صاحب جو برادر محترم الیاس ملیحی صاحب کے بھائی ہیں ان کے اظہار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی ہوگی. تو اگلے اتوار کا پروگرام مرحوم یعقوب ملیحی صاحب کی فاتحہ خوانی اور اظہار ثواب کے ساتھ. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ شاید یہ ای میل کے ذریعے بھی آپ تک پہنچ چکا ہوں کہ اولمپکس اور بچوں کی جو چھٹیاں ہیں اس کی وجہ سے یہاں کی انتظامیہ نے جو آٹھ مجالس کا ایک پروگرام رکھا ہے اگلے دو ہفتے میں, جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار, اس جمعرات سے شروع ہوگا اتوار تک چار مجلس ہوں گی, پھر نیکسٹ ویک بھی جمعرات سے شروع ہوگا اور اتوار تک چار مجلس ہوں گی. اتوار کی مجلسیں اپنے ٹائم پر ہوں گی جو دو بجے ڈھائی بجے نماز تین بجے بجے, اور جمعرات کی مجلس سوا آٹھ بجے شروع ہوگی, اس سے پہلے دعائیں کمیل ہوگی اور نمازیں جمع, اس کے بعد سوا آٹھ بجے مجلس شروع ہوگی. جمعہ اور ہفتہ چونکہ دعائیں کمیل نہیں ہے اس لیے پہلے نماز ہوگی سات چالیس سے اور ٹھیک آٹھ بجے مجلس شروع ہو جائے گی. یہ مجلس گیت اتوار کے لیکچر ہیں, اس سے مختلف دو مارک, نمبر ایک ان کا ٹاپک ہے اسلام اور سائنس, پورے آٹھ دن میں سے سات دن اسی ٹاپک پہ بات, اور وقت کی اس میں اثر پابندی کی جائے گی. گیت اتوار کے پروگرام اس میں تو وقت کا کچھ پتا ہی نہیں چلتا, یعنی میں اپنی بات کروں آپ کو تو بہت پتا چلتا ہوگا, تو اس میں مجلسوں میں ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو لوگ شب جمعہ آ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم ہفتہ امکان شب جمعہ وقت کی پوری پابندی کا خیال کرتے ہیں, کیونکہ ایران ذرا لمبا ہو گیا. ہم مختصر سن لیجیے کہ اس جمعرات سے 7:40 پہ نماز ہے مغرب میں با جماعت, جمعرات کے دن 8:15 پہ ہماری تقریر ہوگی, اس سے پہلے دعائیں تو ہے, اور جمعہ اور ہفتہ نماز کے فوراً بعد 8:00 مجلس ہو. موضوع ایک ہی ہے, اسلام اور سائنس, 4 تقریریں اس ہفتے, 4 تقریریں آئندہ. اب باقاعدہ طور پہ جشن کو اختتام تک پہنچایا جائے کہ آل محمد نے ایک توبہ ہم کو عطا کر دیا ہے, ہم کیا توبہ بار کا ہے, خدمت و طہارت میں پیش کریں, جو سب سے بہترین توبہ ان کو پسند آتا ہے وہ درود ہے, تو بابا کے بدن